السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب قدر کی فضیلت کا بیان. صحیح بخاری حدیث نمبر 2014. کتاب و فضل لیلۃ القدر. شب قدر کی فضیلت کا بیان. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ بس چند ہی دن باقی بچے ہیں اور ہم رمضان میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ یہ رمضان نصیب کرے اور ہمیں شب قدر نصیب کرے. آمین. الحمدللہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ راتیں ایسی رکھ دیں جس میں کیے گئے اعمال ہمیں بہت زیادہ اجر کی امید دلاتے ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو لا علمی کی وجہ سے اپنے راستے کو ڈائیورٹ کر چکے ہیں تو وہ اصل شب قدر سے محروم رہ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں نے بارہا پڑھا ہوگا، جب بھی ہم پڑھتے ہیں شب قدر کے بارے میں تو صرف بدنصیب ہی لیلۃ القدر کی بھلائی سے محروم رہ سکتا ہے. تو جن لوگوں نے ایکچوئل جو صحیح شب قدر ہے اس کو چھوڑ کر شب برات، شب معراج اور پتہ نہیں کون کون سی شبیں منا لی ہیں، تو وہی لوگ تو پھر محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دوسری راتوں کو اس کا درجہ دے دیا اور پھر جو اصل رات ہے اس کو بھلا بیٹھے یا اس کو چھوڑ دیا. جبکہ قرآن اور احادیث سے یہی بات ثابت ہے کہ اصل جو قدر و منزلت والی رات ہے وہ رمضان میں آنے والی آخری عشرے کی جو تاقراتیں ہیں لیلۃ القدر، وہ تاقرات ہے الحمدللہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی فضیلت ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، اور اس کے لیے وہی سورہ ہمیں ملتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، امام بخاری بھی یہی باب لا کر رہے ہیں، باب فضل لیلۃ القدر میں سورہ ان انزلنا ہی لے کر آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. تو اس میں کان فی القرآن وما ادراک فقد عالمه وما قال وما یدریک. شب قدر کی فضیلت جو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور آپ نے کیا سمجھا ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے. اس میں فرشتے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظام کرنے کو اترتے ہیں، اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے. اور سفیان بن عیینہ نے کہا کہ قرآن میں جس موقع کے لیے ما ادراک کا آیا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے، اور اس کے لیے ما یدریک فرمایا اسے نہیں بتایا ہے، یعنی تم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، یعنی اس کی قدر و منزلت، اس کی فضیلت کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اس سے یعنی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو قدر و منزلت والی رات ہے جس میں تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، ہر حکم لے کر فرشتے اترتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، یا قدر کسی کو قدر و منزلت دی جاتی ہے، وہ تمام اعتبار سے یہی وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر کثرت سے اترتے ہیں. اور نیچے جو حدیث ہے آپ کو یاد ہوگا، ابھی ہمارا جو اس دن کا لیکچر تھا آپ نے وہ بھی اس میں بھی سنا ہوگا کہ ایمانا و احتسابا، چاہے وہ سامہ کا لفظ ہے یا قامہ کا لفظ ہے، ایک حدیث میں سامہ کا لفظ ہے جس نے روزے رکھا، اور ایک حدیث میں قامہ کا لفظ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. سبحان اللہ. کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس روایت کو یاد کیا تھا، اور یہ روایت انہوں نے زہری سے سن کر یاد کی تھی. اور امام زہری کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، کیا پتہ چلتا ہے امام زہری کے بارے میں، کون تھے وہ؟ ابن شہاب زہری. پڑھا تھا ہم نے اس میں کہ اتنا ان کا حافظہ تیز تھا کہ وہ بازار سے گزرتے اپنے کان بند کر لیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب میں کوئی ایک بات سنتا ہوں تو مجھے وہ یاد ہو جاتی ہے. اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو اسٹوڈنٹ تھی امرہ بنت عبد الرحمن، ان سے انہوں نے علم سیکھا تھا، بہت مشہور تابعی ہیں سمجھے. ٹھیک ہے، تو وہ ابن زہری سے سن کر یاد کی تھی ان لوگوں نے، ان سے ابو سلمہ نے بیان کر، ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روز ایمان اور احتساب یعنی اجر کے حصول کی نیت سے رکھے، ثواب کے حصول کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ایک رات، اور اس رات کو اگر ہمیں پانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ صرف کوئی ایک رات جاگ کر عبادت کرنی پڑے گی یا تمام راتیں؟ تاک راتوں میں تمام راتیں، ہے نا؟ تو یہی وہ رات ہے جو سراسر سلامتی والی رات ہے، اور قدر کے جو معنی بتائے گئے ہیں، قدر کے جو معنی بتائے گئے ہیں، ایک طرح سے قدر و منزلت بھی ہے اور دوسرا تقدیر بھی اسی سے آتی ہے۔ پھر شب قدر کو رمضان کی آخری تاخرات میں تلاش کرنا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی سات آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب کو سات آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہے وہ اسی ہفتے کی آخری تاخراتوں میں تلاش کرے۔ اس سے بہت ہی کلیئر کٹ واضح ہے، ٹھیک ہے، کہ آخری سات تاخراتوں میں، لیکن ہمیں 21 سے شروع کرنا ہے، لہٰذا 21, 23, 25, 27۔ اور تو اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ شب قدر ہے وہ تاخراتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور اسی بنا پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہر رات ہم تہجد کے لیے جاتے ہیں، رات میں قیام اللیل کے لیے جاتے ہیں، تو بہرحال اسی کا پتہ چلا کہ اس کو تاخراتوں میں تلاش کریں گے اور وہ آخری اشرے کی تاخراتیں ہوں گی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کہا کہ ہمیں ہشام نے خبر دی، اور ان سے یحیٰ بن ابی کثیر، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری سے انہوں نے پوچھا کہ وہ میرے دوست تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے اشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر 20 تاریخ کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا آپ نے فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری اشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خواب میں کہ گویا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی گیلی مٹی میں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ خیر، ہم نے پھر اعتکاف کیا، اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آئے اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ کی پیشانی پر دیکھا۔ اس حدیث سے 3-4 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ بعض وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 20 دن کا بھی اعتکاف کیا۔ دوسری بات یہ کہ یعنی ہو سکتا ہے جب آپ کو شب قدر کے بارے میں بتایا نہ گیا ہو تو آپ اسے 11 سے 20 میں تلاش کرتے ہوں، لیکن جب آپ کو ہو سکتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اشارہ ملا ہو کہ اسے آخری اشرے کی تاخرات میں تلاش کریں، تو لہٰذا آپ نے کیا کہ واپس بلا لیا صحابہ کو کہ واپس اور اعتکاف کریں، یعنی 21 سے 30 والے اشرے میں۔ اور آپ کو خواب میں یہ بھی دکھایا گیا کہ آپ گیلی مٹی میں سجدہ کر رہے ہیں، اور اتفاق سے جب یعنی 21 یا 23 شب جو بھی ہوگی تو اس میں آپ جب سجدہ کر رہے تھے تو بارش برسی اور پانی ٹپک کر چھت سے فرش پر گرا، یعنی جو اس وقت کی زمین تھی، اور جب رسول اکرم نے سجدہ کیا تو ان کی پیشانی پر واقع میں وہ مٹی کے گیلی مٹی کے نشان لگے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایک تو رسولوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ مسجد نبوی کتنی کچی تھی آپ سوچیں، اور لیکن اسی مسجد میں کتنے کام ہوتے تھے آپ بتائیے، کہ وہی مسجد میں مشورہ ہوتا تھا، اس میں تعلیم اور تربیت ہوتی تھی، بڑے بڑے جنگوں کے فیصلے کیے جاتے تھے، کہاں کب کوچ کرنا ہے، اور بڑے بڑے ڈیلیگیشنز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہیں آتے تھے، چاہے وہ کسی قوم کے سردار ہوں یا کچھ بھی ہوں، جیسے کہ آیت مباہلہ ہوئی تھی، اور کرسچنز کے جو بڑے بڑے ان کے مذہبی پیشوا تھے وہ سب وہاں آئے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے کہ اچھا جب تک کہ کوئی اچھی جگہ نہ ہو وہاں ہم کسی کو بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن آپ مسجد نبوی کا دیکھیں کہ کوئی سورسز نہیں تھے ان کے پاس، کوئی فیسلٹیز نہیں تھی ان کے پاس، لیکن الحمدللہ وہ لوگ کتنے کام کر گئے ماشاءاللہ۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے فیسلٹیز اور سورسز کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے لہٰذا ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ سورسز نہیں ہے اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو جب ایمان اگر پختہ ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو ود آؤٹ سورسز کے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، بغیر سہولیات کے بھی بہت ساری چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ صحابہ نے کیا تھا. الحمدللہ اسی مسجد سے کتنے لوگ تعلیم حاصل کر کے نکلے, کتنی بابرکت تھی وہ مسجد. الحمدللہ اب تو خیر بہت بڑی بنی ہوئی ہے, لیکن آج بھی ہم ہمیں چاہیے کہ مسجد کو سب کچھ بنائے نہیں, جو سینٹرز ہوں ہمارے وہ مسجدیں ہی ہوں, وہیں سے سب چیز نکلے اور اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کیا جائے. تو اسی کا پتہ چلا کہ بارش ہونا بھی اس بات کی نشانی ہے کہ ہو سکتا ہے, پوسیبلٹیز میں سے ہے کہ وہ جس رات بارش ہوتی ہے, جب صبح صبح بارش ہوتی ہے تو سمجھو وہ لیلۃ القدر تھی. اور یہ قرآن کی نصوص سے ثابت ہے, لیلۃ القدر کا ثابت ہونا یا رمضان میں ثابت ہونا, اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے. پھر بھی کہا جاتا ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ لیلۃ القدر کا بھی انکار کرتے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہاں قدر سے کیا مراد ہے, اس بارے میں اختلاف ہے. پس کہا گیا کہ قدر سے تعظیم مراد ہے, جیسے کہ قرآن کی آیت میں ہے, یعنی ان کافروں نے پورے طور پر اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا, عظمت کو نہیں پہچانا. تو اسی لیے آیت میں جو سورہ قدر ہے تو اس سے مراد دراصل تعظیم ہے, اور یعنی یہاں بھی اس رات کے لیے تعظیم مراد ہے, واللہ عالم. اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تھا. اور علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ کے حکم سے فرشتے آنے والے سال کی کل کی تقدیریں لکھتے ہیں, جیسے کہ قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر حکم لے کر اترتے ہیں. بہرحال اسی ہمیں معلوم ہوا کہ قدر کے کئی معنی ہیں, اور یہ قدر و منزلت والی رات ہے, یہ تقدیر والی رات ہے, اس میں تمام فیصلے لے کر فرشتے اترتے ہیں, اور یہ سراسر سلامتی والی رات ہے. اس کو شب قدر کا جو رمضان کی آخری دستاک رات میں اس کو تلاش کرنا ہے. اور امام بخاری جو ہے اس کے لیے یعنی کوئی خاص حدیث نہیں لائے ہیں جو ان کے معیار پر نہیں اتری ہوگی, لیکن ہم کو دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے. جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہم کو کال ملتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں لیلۃ القدر میں کیا دعا پڑھوں, تو آپ نے بتایا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ دعا ہمیں سکھائی گئی. اور دوسری بات یہ کہ اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو معافی کو پسند کرتا ہے, تو معاف کرنے والا ہے, لہٰذا میری خطاؤں کو معاف کر دے. تو اسی لیے امید ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت کرنے سے ہماری تمام دعائیں قبول ہوں اور ہماری مغفرت ہو جائے الحمدللہ, کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے. اور دوسری بات یہ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلی امتیں جو تھیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں, لہٰذا ان کے لیے عبادتیں کرنا آسان تھا, یعنی بہت لمبی عمر تک وہ لوگ عبادت کرتے تھے. لیکن امت محمد کی عمر بہت چھوٹی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھ دی. لیکن یہ صرف اوپینین ہے, سمجھے, یہ کوئی حدیث سے ثابت ہی ہے, علماء اکرام کا اپنا اوپینین ہے. تو بہرحال یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رات ہمارے لیے رکھ دی ہے, لیکن ہمیں اسے تلاش کرنا ہے. اور آپ نے بار بار یہ فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں ڈھونڈو. اگلی حدیث سیم وہی حدیث ہے, اس کو چھوڑ دیجیے, اس کے آگے کی حدیث دیکھیں گے. حدیث نمبر 2023, لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا. یہ والی حدیث دیکھیے. ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا, ان سے خالد بن حارث نے, اور ان سے حمید طویل نے, اور ان سے انس رضی اللہ نے, اور ان سے عبادہ بن سامت نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے. اس پر آپ نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں, لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا, بس اس کا علم اٹھا لیا گیا, اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا. بس اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو. یعنی آخری عشرے میں, اسی سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو شروع ہو جاتی ہے, بعض لوگ اس کو 19ویں رات سے بھی شروع کر دیتے ہیں اور بعض اس کو 21ویں سے شروع کرتے ہیں. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, جب ہم شب قدر کو تلاش کرنے لگتے ہیں تاخرات میں, تو ہماری عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور ہم تمام ہی راتوں کو عبادت کرتے ہیں. اور جیسے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے, جیسے کہ یہاں رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ محنت کرنا. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا, اور ان سے ابو یعفر نے, اور ان سے ابو الدحا نے. کون تھے علی بن المدینی؟ علی بن عبداللہ مدینی, جی امام بخاری کے استاد تھے. ان سے مسروق نے, ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے, یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے, اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. تو کمر کسنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس عشرے میں عبادت الہی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص محنت کرتے تھے. خود جاگتے، گھر والوں کو جگاتے اور رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے، اور رسول اکرم کا یہ سارا عمل امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ ہم بھی آپ کی اتباع کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کمر کس لینا اور جود و سخاوت میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جانا آخری عشرے میں آپ کا یہ معمول زیادہ ہو جاتا تھا، تو ہم بھی اس آخری عشرے میں جتنی جد و جہد ہو سکتی ہے، جتنی محنت ہو سکتی ہے کریں، تاکہ ہم بھی اس شب قدر کی فضیلت کو، اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں، پا سکیں۔ الحمدللہ، تو یہ شب قدر کا تھا۔ اگر کسی کو کچھ سوال ہو تو کر سکتے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھیں۔ اعتکاف کا بیان، ابواب الاعتکاف۔ اعتکاف اقافہ سے، جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے، کسی چیز کو پکڑ لینا یا لازم کر لینا۔ تو اعتکاف کی لغوی معنی کسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لینا ہے اور اپنے نفس کو اس بات پر قید کر دینا ہے، اور شرعی معنی میں کسی بھی مسجد میں کسی مقرر آدمی کی طرف سے کسی مخصوص طریقے کے ساتھ کسی جگہ کو لازم کر لینا۔ اور یہ اعتکاف دراصل واجب نہیں ہے، ہاں اگر کوئی نظر مانے یا کوئی یعنی شروع کر دے تو پھر اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اور اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دے کہ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ لیکن جو حنفی مسلک میں عورتوں کے لیے اعتکاف جائز رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں کہ وہ اپنے گھروں کی ان جگہوں میں اعتکاف کریں جو جگہ جائے نماز کے لیے، یعنی نماز کے لیے جو جگہ میں مخصوص رہتی ہے۔ اور امام زہری اور سلف کے بہت سارے لوگوں نے جماعت، یعنی ان لوگوں نے اعتکاف کو جامع مسجد کے ساتھ خاص کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جامع مسجد ہی میں اعتکاف ہو سکتا ہے، اور تاکہ جمعہ کی ادائیگی ہو سکے۔ تو چونکہ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، تو اسی لیے امام ابو حنیفہ نے عورت کو گھر میں اعتکاف کی اجازت دی ہے۔ اعتکاف رمضان کے پورے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، یا آخری عشرے میں بھی ہو سکتا ہے، اور آخری عشرے میں ہی بیٹھنا زیادہ تر مسنون ہے۔ یا پھر اگر جو نفل اعتکاف ہوگا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک دن یا ایک رات کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور جو مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہوگا۔ اعتکاف میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے یا جنازے میں شرکت کے لیے نہیں جایا جا سکتا، مسجد ہی میں رہنا ہے۔ لیکن اگر کوئی گھر سے ملنے کے لیے آئے تو اس سے ملا جا سکتا ہے، خطبہ دیا جا سکتا ہے وہیں مسجد کے اندر ہی اندر، لیکن باہر کہیں نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر بازو مسجد سے لگ کر ہی گھر ہے اور بیوی ملنے آئے تو انہیں چھوڑنے کے لیے، ڈراپ کرنے کے لیے رات کا وقت ہو تو جا سکتے ہیں۔ واللہ عالم۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، اور اعتکاف ہر ایک مسجد میں درست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلك حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس لیے انہیں توڑنے کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے اس طرح بیان فرماتا ہے کہ وہ بچ سکیں۔ تو بہرحال اعتکاف یہ فرض کفایہ ہے، اگر پورے شہر میں سے کوئی چند لوگ بھی کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سب سے پوچھ ہوگی۔ اور اس میں یعنی اعتکاف میں روزہ رکھ کر اعتکاف کرنا سنت ہے، لیکن جیسے اس میں علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بہت بوڑھے لوگ ہوں اور وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں لیکن اعتکاف کر سکتے ہوں، تو وہ لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں، کیونکہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف ثابت ہے بعض روایت سے۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے یونس نے، نافع نے خبر دی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اور نیچے والی حدیث میں ہے کہ عروہ بن زبیر نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ اور امام مالک رحم اللہ علیہ نے بیان کی کہ ان سے یزید بن عبداللہ بن حاد نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابراہیم بن حادث تیمی نے، اور ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے ابو سعید خدری نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے انہی دنوں میں اعتکاف کیا، جب 21ویں تاریخ کی رات آئی تو یہ وہ رات تھی جس کی صبح کو آپ اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت آپ نے سیکنڈ عشرے میں بھی اعتکاف کیا، لیکن بعد میں اس سال آپ نے تھرڈ میں اس کو کنٹینیو کر لیا، یعنی 20 دن کا اعتکاف ہو گیا۔ اگر حیض والی عورت اس مرد کے سر میں کنگھی کرے جو اعتکاف میں ہوں۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، ہم سے یحیٰ بن سعید نے اور ان سے ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی، ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور سر مبارک میری طرف جھکا دیتے، پھر میں اس میں کنگھا کر دیتی، حالانکہ میں اس وقت حیض سے ہوا کرتی تھی۔ پھر اعتکاف والا بلا ضرورت گھر میں نہ جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرے کے اندر کر دیتے اور میں کنگھا کر دیتی، یعنی آپ بلا وجہ گھر تشریف نہیں لاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد سے نکلنا بلا وجہ جائز نہیں، صرف ضروری حاجت کے لیے جایا جا سکتا ہے، جیسے کہ رفع حاجت کے لیے جانا اس کی اجازت ہے۔ اعتکاف والا اپنا سر یا بدن دھو سکتا ہے، جیسے کہ ابراہیم نخعی اور کچھ جو تابعین تھے انہوں نے کہا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حائضہ ہوتی پھر بھی رسول اکرم مجھے اپنے بدن سے لگا لیتے اور آپ معتکف ہوتے اور میں حائضہ ہوتی، اور اس کے باوجود آپ سر مبارک باہر کر دیتے اور میں اسے دھو دیتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر کا دھونا یا جسم کا دھونا جائز ہے، اعتکاف میں نہیں غسل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی حدیث میں آتے کہ صرف رات بھر کے لیے بھی اعتکاف کرنا، اور جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک رات کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر جو غیر مسنون اعتکاف ہوگا تو وہ ایک رات کا ہو سکتا ہے، ایک رات یا ایک دن کا، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہے۔ عورتوں کا اعتکاف کرنا، ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل دوسی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے اور ان سے یحییٰ قطان نے، ان سے عمرہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، میں آپ کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے، پھر حفصہ رضی اللہ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے خیمہ کھڑا کرنے کی اپنے اعتکاف کے لیے اجازت چاہی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ جب زینب بنت جحش نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے خیمہ کھڑا کر لیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا یہ کیا ہے، آپ کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہیں خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں، بس آپ نے اس مہینے رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتکاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر رمضان میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے شوال میں کیا۔ اور یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں کر سکتی، شوہر کو حق ہے کہ وہ عورت کے اعتکاف ختم کروا دے، اور اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا درست ہے، اور عورتوں کے لیے افضل یہی کہ وہ مساجد میں اعتکاف، بعض علماء کہتے کہ نہ کریں اور بعض کہتے کہ اعتکاف کریں، اور معتکف کے لیے اپنی جگہ میں داخل ہونے کا وقت نماز فجر کے بعد کا وقت ہے، یہ اوزائی کا قول ہے، لیکن ائمہ اربعہ یعنی چاروں جو امام ہیں ان کا قول یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے مقام میں داخل ہو، اور یہاں یہی بات پتہ چلتی کہ اول رات ہی میں وہ داخل ہو گئے تھے، مگر جو جگہ آپ نے اعتکاف کے لیے مخصوص فرمائی تھی اس میں فجر کے بعد داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اگر مسجد میں انتظام ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ گھروں میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں جو ان کی نماز کی جگہ ہوگی وہاں پر کرنے میں۔ اور آپ دیکھیں یہی فقہی مسئلہ، اس کو اب آپ اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہ بنانے کے، یہاں دیکھیں ہمارا دین جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، جیسے آپ خود دیکھیں کہ اب اجازت دی گئی نا، یہاں پر کچھ علماء نے اجازت دی ہے کہ ایک جو عورت مجبور ہو وہ بغیر محرم کے حج کے لیے آ سکتی ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ بغیر محرم کے عورت حج نہیں کر سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی۔ تو جب وہاں پر ایک گروپ اجازت دے رہا ہے کرنے کی، تو ایسے ہی یہاں پر امام ابو حنیفہ اجازت دے رہے ہیں عورتوں کو گھر میں اعتکاف کرنے کی، تو پھر جب آپ یہ مان رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا، ہے کہ نہیں، یہی اوپینین ہے۔ تو بہرحال مسجدوں میں خیمے لگانا سیم وہی حدیث ہے، اصل میں یہاں پر پتہ چلتا ہے کمپٹیشن کا، کہ جب ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے لگایا تو باقی تمام ازواج مطہرات بھی لگانے لگی، تو رسول اکرم نے خبر دی کہ انہوں نے یہ ثواب کی نیت سے نہیں لگایا، بلکہ جو ان ایک رکھ رہا ہے یا ایک بیٹھا ہے اعتکاف میں تو دوسرا بھی بیٹھنا چاہتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس سال اعتکاف ہی نہیں کیا۔ کیا معتکف اپنی ضرورت کے لیے مسجد کے دروازے تک جا سکتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول اکرم کے اعتکاف میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے ملنے مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر تک باتیں کی، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچی تو دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور رسول اکرم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہیں، ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ان پر آپ کا جملہ بڑا شاک گزرا. آپ نے فرمایا شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہو کہ کہیں تمہارے دل میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دیں. دیکھیں رسول اکرم نے بھی اس بات کو کلیئر کر دیا، اسی لیے جہاں پر شک و شبے کا خطرہ ہو تو وہاں پر بات کو کلیئر کر دینا چاہیے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ معتکف ضروری کام کے لیے مقام اعتکاف سے باہر نکل سکتے، جیسے ایسی کوئی مجبوری آ رہی، جیسے کہ اب اتنی رات میں صفیہ رضی اللہ عنہا کا واپس اکیلے گھر جانا، تو چونکہ مسجد سے ان کا حجرہ دور تھا تو لہٰذا دور کتنا ہوگا، دیکھیں سارے حجرے لائن سے تھے، تمام ازواج مطہرات وہیں رہتی تھیں، سب سے قریب سے لگ کا جو حجرہ تھا وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا. تو بہرحال اور آپ نے ان کا شک بھی دور کر دیا. پھر کیا مستحاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ ہم سے قطعبہ نے بیان کیا کہا، ہم سے زید بن زبیر نے اور ان سے خالد نے، ان سے اکرمہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک خاتون جو کہ ام سلمہ تھی، انہیں جو مستحاضہ تھی، اعتکاف کیا. وہ سرخی اور زردی نے استحاضہ کا خون دیکھتی تھی، اکثر تشت ہم ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی. تو مستحاضہ وہ عورت ہے جس کو یعنی ایک مرض کے طور پر خون آتا ہے، ایسی عورت کو نماز بھی پڑھنی ہے اور دوسرے وہ سارے کام بھی کر سکتی ہے، یعنی روزے بھی رکھے گی اور ایون اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتی ہے. تو مستحاضہ اعتکاف کر سکتی ہے اور بیوی اپنے شوہر سے ملاقات کر سکتی ہے اعتکاف کی حالت میں، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہا ملنے آئی تھی. اور اعتکاف سے صبح کے وقت باہر آنا، پھر شوال میں اعتکاف کرنے کا، یعنی شوال میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگلے شوال میں ہم اعتکاف کریں گے. پھر اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہ ہونا، یہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے، جیسے کہ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، اپنے بھائی عبد الحمید سے، اور ان سے سلیمان، ان سے عبداللہ بن عمر نے، اور ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر نے، ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات کا مسجد احرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اپنی نظر پوری کر. چنانچہ انہوں نے ایک رات کا اعتکاف کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اور اعتکاف کا قصد کیا لیکن پھر مناسب یہ معلوم ہو کہ اعتکاف نہ کریں تو وہ بھی درست، جیسے کہ رسول اکرم نے اپنی بیویوں کے خیمے دیکھے تو اپنے اعتکاف کا ارادہ ملتوی کر دیا. باقی تمام احادیث ہماری پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو یہ آپ لوگوں کا الحمدللہ روزوں کا پورا ہی چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، جس میں اعتکاف بھی آ گیا اور شب قدر کا بھی معاملہ آ گیا. اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو کر لیجیے، ورنہ پھر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کے ایگزام ڈیٹ کا ڈیسائڈ کرتے ہیں. اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو رہے ہیں اور مسجد کے کونے کو پکڑ لیں یا اپنی عبادت کی جگہ کو پکڑ لیں، وہاں سے نہ ہٹے نہ ہلے وہاں سے، اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں، اس لیے اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ سارے دنیا کے کام کر رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، گپ شپ بھی ہو رہا ہے، کھانے پینے اتنے زیادہ چل رہے ہیں، دوست وہاں آ رہے ہیں مسجدوں میں، اور موبائل بھی ہاتھ میں، سب سے روزانہ بات چیت بھی ہو رہی ہے فون پر، تو یہ اعتکاف نہیں ہوتا. اعتکاف کا مطلب یہ کہ سب یکسو ہو کر سب سے کٹ کے ایک طرف اللہ کے ہو رہے ہیں نا. ہاں آپ اعتکاف میں جیسے خطبہ دے سکتے ہیں، جیسے رسول اکرم نے خطبہ دیا تھا، تو اگر اسی دوران کوئی ایسا موقع ملے کہ کوئی اچھی اسپیچ دینے کا موقع ملے، کوئی لوگ سننا چاہ رہے ہوں، تو کیونکہ یہ اچھی بات بتانا بھی عبادت میں ہی شامل ہوگا. یہ تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جو بھی نیکی کے کام ہیں وہ سارے کر سکتے ہیں. اور بس پھر جو چاند دکھائی دے گا، یعنی مغرب کے وقت باہر آ جائیں گے جب عید کا چاند دکھائی دے جائے گا، تو یہی طریقہ ہے. جو رائے ہے وہ مسجد کی ہے، کیونکہ آکفون فی المساجد کا لفظ آتا ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھے، تو اتنے واضح الفاظ ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے. لیکن مسجد، کچھ پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد یعنی وہ نماز کی جگہ، تو نماز کی جگہ چونکہ مرد حضرات اگر گھروں میں بیٹھیں گے یا کوئی ایسی مسجد میں بیٹھیں گے جہاں پر جمعہ نہ ہوتا ہو، کیونکہ ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، بلکہ صرف جامع مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، تو پھر مردوں پر تو جمعہ فرض ہے، تو پھر وہ جمعہ کیسے چھوڑ سکتے؟ تو اسی لیے مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھیں جہاں پر ان کو جمعہ مل سکے. لیکن چونکہ خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، تو اس لیے ان کو اجازت دی گئی ہے، یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے سمجھے، ورنہ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کے لیے بیٹھے. حیض میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، لیکن استحاضہ جس سے جو آپ کو بیماری ہے تو اس میں اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن حیض میں تو نہ روزہ ہوگا نہ نماز نہ اعتکاف. ٹھیک ہے. جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن کی حکم سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اور عدت وہ اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے گی اور کوئی زینت اختیار نہیں کرے گی. نہیں، عدت کے دوران عورت نہ اس کو کوئی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، نہ منگنی کر سکتی ہے، اور نہ ہی وہ زینت اختیار کر سکتی ہے. اور زینت میں جو ہے مہندی، جتنی بھی جو آرٹیفیشل اوپر کی چیزیں آ جائیں گی، یعنی جسے سنوارنا مطلوب ہو، تو اس میں چوڑیاں، زیورات، کپڑے سب آ جاتے ہیں، وہ سب ان کو نکال دینا پڑے گا، زینت نہیں اختیار کریں گی وہ. اور الا کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے ہاسپٹل جانا تو ہاسپٹل جا سکتے ہیں اپنی طبیعت کو بتانے کے، لیکن کہیں باہر رات نہیں گزارے گی اور بلا وجہ کہیں پر بھی نہیں جائے گی، اس کو گھر میں ہی رہنا ہے سمجھے. ابھی ہم جب روزوں کے مسائل پڑھ رہے تھے، پیچھے ہم نے حدیث پڑھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور یہ سوال بہت بار بار آتا ہے، تو سارے ہی لوگ اس کو غور سے سننے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے. کہ دیکھیں، شوال کے روزے نفل روزے ہیں اور آپ کے جو قضا روزے وہ فرض روزے ہیں، دونوں کی نیت الگ الگ کرنی ہے پہلی بات. تو دوسری بات یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اگلا شعبان آنے تک اپنے پچھلے روزے رکھتی تھیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، آپ کو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنی ہے، تو آپ پورے سال بھر میں کبھی بھی گنتی پوری کر سکتے ہیں، آپ پر ڈیپینڈ ہے. چاہے تو شوال، اگر آپ کی اتنی طاقت ہے تو آپ شوال کے مہینے میں ہیں، اپنے قضا روزے بھی رکھ لیں اور شوال کے روزے بھی رکھ لیں. اور اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو چونکہ شوال کا مہینہ تو گزر جائے گا، واپس نہیں آئے گا، اور آپ کو شوال کے روزوں کا اجر شوال کے مہینے ہی میں ملے گا، تو لہٰذا شوال کے روزے پہلے رکھ لیں، بعد میں اپنے قضا روزے رکھ لیں ان شاء اللہ، تو یہی مناسب ہے. تو آپ ہمارے سوال جواب کے گروپ میں بھی دے چکے ہیں 8 اور 20 کا، اور یہ ہمیشہ سے مسئلہ بنا ہے، لیکن ہم کو اس کو اتنا ایشو بنانا ہی نہیں ہے اس کو. اگر آپ 8 رکعت پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ نے سنت کو فالو کیا، الحمدللہ رسول اکرم بھی 8 ہی پڑھتے تھے. اگر آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں تو آپ نے تمام صحابہ کو فالو کیا، اور رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑے رہنا. تو یہ جو 20 رکعت کا فیصلہ تھا، صحابہ کا فیصلہ تھا، اور خاص طور سے عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا. تو اگر آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں تو بھی الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. ابھی آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ 20 پڑھنا چاہیں گے کہ 8 پڑھنا چاہے گی، جتنی چاہیں آپ پڑھیں، دونوں میں آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.